السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. سورة سبأ کا درس چل رہا ہے، اور سورة سبأ کے شروع میں آخرت کے اس بات کے متعلق کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، اس کے بعد اپنی قدرت بتانے کے لیے کہ دیکھو میری قدرت کتنی ہے، تو اتنی ضرور، اور میں دنیا کو میں نے پیدا کیا اور میں دوبارہ سب کو زندہ اٹھانے پر قادر ہوں، اس کے متعلق کچھ مثالیں دی، کچھ اگزامپلز دی، اور اسی کے سلسلے میں پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا معجزات عطا کی، کہ پہاڑ ان کے تابع، ہوا ان کے تابع، لوہے وہ نرم ہو گیا لوہا، جنات ان کے تابع، تو ان سب میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان تھا. اور اس کے بعد اور اسی کے ضمن میں اس کا ذکر آیا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کو بہت کچھ دیا تو انہوں نے شکر سے کام کیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے شکر کو ذکر کرنے کے بعد ناشکری کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ قوم سبأ جو یمن میں ہوا کرتی تھی، یہ قوم انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت کچھ دیا، بہترین شہر جس میں پھل فروٹ کے لحاظ سے، پیداوار کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں، بہت عمدہ جگہ، تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ اور فائق، اور پھر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب نعمتوں کو چھین لیا اور عذاب کی شکل میں اسے مبدل کر دیا. تو پہلے شکر کا ذکر ہے، اور شکر کے ذکر میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، دو بندے، اللہ کے دو بندے. پھر ناشکری کا ایک واقعہ جس میں قوم سبأ ایک پوری جماعت کا ذکر، تو شکر کے ذکر میں دو بندوں کا ذکر، اور ناشکری کے واقعے میں پوری قوم کا ذکر. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ شروع میں इब्लीस को जब डुटकार दिया गया, इब्लीस तो बहुत बड़ा आबिद था, फरिश्तों के साथ उठना बैठना उसका होता था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इम्तिहान लिया इब्लीस का कि देखते हैं कि वो मेरे लिए मेरा मुती कितना है। असल बात बहुत कुछ इबादत करना नहीं है, असल बात यह है कि आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जो कुछ फरमाए उस वो करने के लिए तैयार हो, चाहे उसको उसमें उसको ऐसा लगे कि मैं जलील हो जाऊंगा, चाहे उसको ऐसा लगे कि उसमें मैं फकीर हो जाऊंगा, चाहे उसको ऐसा लगे कि मैं पूरे कौम में ही बदनाम हो जाऊंगा, चाहे उसको ऐसा लगे कि मेरी जान चली जाएगी। असल काम इबादत नहीं है, असल काम फरमा बरदारी है। शैतान बहुत बड़ा आबिद था, लेकिन उसके अंदर यह फरमा बरदारी का जज्बा नहीं था, इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके इम्तिहान लेने के लिए उसे हुक्म दिया कि शैतान अल्लाह के आदम के सामने सजदा कर, तो फरिश्ते तो सब तैयार हो गए, इसलिए कि उनके अंदर इताअत की सिफत पैवस्त थी, लेकिन शैतान बहुत बड़ा आबिद, कई सालों का आबिद, और इबादत गुजार किस दर्जे का। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसने सजदा नहीं किया, कोई छोटा मोटा आबिद नहीं, लेकिन असल चीज फरमा बरदारी का जज्बा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया इब्लीस के इम्तिहान के लिए, वो फेल हो गया, वो उस जिल्लत को बर्दाश्त न कर सका कि मैं एक दूसरी मखलूक, एक इंसान जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मखलूक मुझसे अजना है, उसके सामने मैं सजदा करूं, और उसके नतीजे में वो उसे झुटकार दिया गया। जब उसे झुटकार दिया गया तो उसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से एक दरख्वास्त की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दरख्वास्त की कि मुझे लंबी जिंदगी अता कीजिए, कि मैं कियामत तक जिंदा रहूं, इस मकसद से कि कियामत तक मैं आदम और उसकी औलाद जिसके सबब से मुझे झुटकार दिया गया उनको गुमराह करने की कोशिश करता रहूं। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी हिकमत कामिला से पहले से मुकद्दर कर दिया था कि शैतान को लंबी जिंदगी मिलने वाली है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि तेरी दरख्वास्त कबूल, पहले से मुकद्दर था, उसमें क्या हिकमत है, वो इब्ने आदम का इम्तिहान वगैरह वगैरह, वो तो अल्लाह ही जानते हैं। यह एक बात यहाँ अर्ज कर दूँ कि उलमा ने उससे इस्तिदलाल किया कि शैतान सिर्फ उस वक्त बहुत बड़ा आबिद नहीं था, बहुत बड़ा आलिम भी था। कैसे मालूम? उसको इतना इल्म था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान की तरह नहीं है, इंसान पर जब गुस्सा तारी होता है तो वो मगलूब हो जाता है गुस्से में। कोई इंसान आप मुझसे नाराज़ हो गया, उस वक्त मैं कभी जुरत नहीं करूँगा कोई दरख्वास्त करने की, यही बल्कि कोई इंसान किसी और के साथ नाराज़ हो गया, मेरे वालिद किसी और के साथ नाराज़ हो गए, उस वक्त मैं खुद सोचूंगा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है वालिद साहब को कुछ दरख्वास्त करने की। बाद में अगर जो उम्र मेरे साथ नाराज़ नहीं है, बाद में जब ठंडे हो जाए उस वक्त, लेकिन शैतान को इतना इल्म था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कोई चीज़ मगलूब नहीं कर सकती है, तो ऐन उस वक्त जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे झुटका रहे उस वक्त वो दरख्वास्त कर रहे, ये उसके इल्म की दलील है। तो बहुत बड़ा आबिद था लेकिन, और बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन असल चीज़ इताअत का जज्बा है। तो खैर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसे ये मोहलत दे दी, तो उस वक्त उसने वादा किया, और वादा ये किया कि मैं इब्ने आदम और इंसान को गुमराह करने की पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, सूरह इसरा में ये अल्फाज़ है कि मैं उसकी उसके नस्ल और उसके औलाद को बर्बाद कर लूँगा सिवाय एक थोड़े के, थोड़े ही मुझसे निजात हासिल करेंगे। दूसरी जगह जिक्र किया उसके अल्फाज का जिक्र है, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, इन सब को ही मैं बेराह कर दूंगा, गुमराह कर दूंगा, سوائے کون؟ عبادک منہم المخلصین، آپ کے چنے ہوئے بندے، آپ کے مخلص بندے، ان کو نجات ملے گی. اور یہ بھی کہا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، آپ اے اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر ناشکری کریں گے. یہ وعدہ کیا کہ میں دکھاؤں گا کہ اکثر ناشکری کرنے والے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بندوں کی شکر کا ذکر کیا اور ایک پوری قوم کی ناشکری کا ذکر کیا. اور پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے انسان کے بارے میں اپنا جو گمان تھا اس وقت جو اس نے ظاہر کیا اس کو سچ کر کے دکھایا، اس نے اسے وہ اپنا گمان سچا پایا کہ واقعتاً اکثر ابن آدم، اکثر انسان وہ ناشکری کرنے والے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. اللہ نے پیدا کیا اس کی ناشکری کرتے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. اللہ نے جو بہت کچھ دیا، اللہ نے آنکھ کی نعمت دی، اس کی ناشکری کرتے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ نے پیسے کی نعمت دی، اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. تو واقعتاً وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ابن آدم انسان کے بارے میں جو اپنا گمان تھا اسے سچا پایا، سچ کر کے دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ، ابن آدم انسان نے اس کی بات مان لی، وہ اس کی بات میں آ گئی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک جماعت مؤمنین میں سے. سب مؤمنین بھی، مؤمنین میں سے بھی بہت ایمان اور کفر کے بارے میں تو اس کے ورگرے میں نہیں آئے، لیکن اس کے بعد کوئی گناہ ہو گئے، گناہ کرنے کے اعتبار سے مؤمنین کی ایک بہت بڑی جماعت بھی اس کی بات میں آ گئی. لیکن فریق من المؤمنین، ہاں مؤمنین کی ایک جماعت ہے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے لوگ اور انبیاء کے علاوہ بھی بہت کچھ لوگ کہ جنہوں نے ابلیس کی بات بالکل نہیں مانی. ہاں شاذ و نادر تو نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کو بالعموم شیطان کی تھوڑی سی فرما برداری سے بھی پاک رکھی. الا فریقا من المؤمنین. اور مفسرین نے یہاں عجیب بات لکھی، ابلیس، اب ابلیس جسے شیطان کہتے ہیں، جو دراصل سب سے پہلا شیطان اور شیاطین کا سردار، اب اکثر قرآن میں ابلیس کا نام ذکر نہیں آتا ہے، شیطان کا لفظ ہی آتا ہے، جو یوں سمجھیے کہ اس کا لقب ہے. لیکن یہاں شیطان کہنے کے بجائے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ. کیوں؟ اسے کہ ابلیس جو نام ہے وہ با لام سین سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر با لام اور سین کے حروف ہیں، اور با لام سین کے اندر جو عربی میں جب یہ حروف آتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ خیر سے بالکل مایوس ہونا، خیر سے بالکل خالی ہونا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ابن آدم کو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جو خیر سے بالکل خالی ہے اس کی بات میں تم میں سے اکثر آ جاتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانِ، ابلیس کو ان پر کوئی تسلط، کوئی قدرت نہیں تھی. ہاں الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، ہاں ہم نے اسے کچھ قدرت دی. کیوں؟ لنعلم من یؤمن بالآخرہ ممن ہوا بنہا فی شک، تاکہ ہم جان لے، ہم دیکھ لے کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اور کون شک میں رہتا ہے، نہیں مانتا ہے آخرت کو. بس اتنی بات ہے، شیطان کو حقیقتاً کوئی قدرت نہیں ہے. ہاں ہم نے اسے کچھ ظاہری قدرت دی، ظاہری قدرت دی یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ شیطان کو واقعتاً قدرت کے انسان کو مجبور کرے گناہ پر، وہ تو نہیں ہے. اسی لیے شیطان قیامت کے دن جب وہ شیطان کا سامنا ہوگا اسی شخص سے جس کو اس نے گمراہ کیا، تو شیطان کہے گا ڈٹو، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تمہارے اوپر کوئی قدرت نہیں تھی کہ تجھے مجبور کرو. الا ان دعوتکم فاستجب، میں نے تو صرف دعوت دی، بلایا برے کام کی طرح، تو اور میں نے مجبور نہیں کیا، فاستجب تم نے میری دعوت قبول کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو کسی کو مجبور کرنے کی طاقت نہیں دی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا طاقت دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی، خیالات کہ ایسا کرو. اسی طرح شیطان کو یہ طاقت ہے کہ وہ جیسے ہم انگریزی میں ایلوژن کہتے ہیں نا، ایلوژن کا معنی لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے حالانکہ کوئی چیز نہیں ہے. تو شیطان کو یہ طاقت ہے کہ کوئی قدم اللہ کے لیے ہم اٹھانے جائے تو ایسا دکھاتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارے ایک قسم کے کا خیال ڈالتا ہے قوت سے، یہ طاقت ہے. لیکن جب انسان اس کام کر لیتا ہے، قدم اٹھا لیتا ہے، پھر جب قدم اٹھا لینے کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قدم اتنا مشکل تھا ہی نہیں، تو وہ کیوں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اسے کہ قدم اٹھانے سے پہلے شیطان وہ اس قسم ایک خیال اور ایک ایلوژن ڈال رہا تھا. تو شیطان کو اس قسم کی قدرت ہے، کوئی گناہ کو مزین کرنے کی قدرت ہے. بار بار قرآن میں آتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، لوگ برا کام کرتے ہیں اسے کہ شیطان نے اس کام کو مزین کر دیا. دوسری جگہ پر لفظ آتا ہے سول لہم الشیطان، شیطان نے اس کام پر اچھا پردہ ڈال دیا، ڈسکائز ڈال دیا، کام تو ہے برا لیکن اچھا دکھا دیا، اس میں اپیل بڑھا دیتا ہے. حدیث میں تصریح ہے کہ ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت نکلتی ہے گھر سے تو استشرفها الشیطان، شیطان کو یہ طاقت ہے کہ وہ اس عورت کو اپنی خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت دکھاتا ہے مردوں کو، تاکہ مرد اسے جان کر دیکھے. اسی لیے بہت سے لوگ جو کسی عورت کی عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مل جائے، مل جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جیسے تھی. ہوا کہتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے کہ وہ تصویر شیطانی ہے، شیطان کو یہ طاقت حاصل ہے. کوئی بلکہ کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد، کسی بھی گناہ جس میں کسی قسم کی کشش ہو، کرنے سے پہلے بہت اچھا لگتا ہے، ایک تو ہے نفس اور دوسرا شیطان اسے زیادہ اچھا دکھاتا ہے. لیکن اپنے کام کر لیا، آپ شیطان کو اچھا دکھانے کی کیا ضرورت، وہ تو اپنے کام میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، تو وہ اپنا کام بند کر دیتا ہے، پھر آدمی کو حقیقت نظر آتی. اور اسی لیے قیامت کے بارے میں آتا ہے یوم تبل السرائر، جس دن تمام راز کی باتیں کھل جائے گی، جس دن ہر چیز بالکل حقیقت جیسی ہے ویسی نظر آئے گی، اسے کہ اس وقت شیطان کو تصویر کی طاقت نہیں ہوگی. تو شیطان کو اس قسم کی طاقت ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واللہ ما ضربہم بالسیف، شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ تلوار لے کر کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائے کہ گناہ کرو، شراب پیو. ولا طعنہم بالرم، نہ شیطان کسی کو نیزے سے مارتا ہے، مجبور کرتا ہے. ولا اکرہم علی شیء، نہ کسی طریقے سے کسی کو مجبور کرتا ہے. وما کان منہ الا الغرور او امانی ووسوسہ، تین الفاظ تابعی جلیل امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شیطان کی طاقت بیان کرنے کے لیے تین الفاظ استعمال کرتے ہیں. غرور، دھوکہ دینا، بہت اچھا دکھاتا ہے حالانکہ اچھا ہے ہی نہیں، دکھاتا ہے کہ اسی میں میری کامیابی حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. او امانی، امیدیں دلانا، تھوڑی دیر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ، بہت کچھ حاصل ہو جائے گا، ابھی کچھ مزید محنت کریں گے اس طریقے سے، اس حرام طریقے سے مال کے، لیکن بہت کچھ مل جائے گا، امیدیں دلانا. اور وسوسہ، خیالات ڈالنا. بس شیطان کی طاقت اتنی ہے. جی وما کان لہ علیہم من سلطان, شیطان کے پاس جو کچھ طاقت ہے, جو کچھ طاقت نہیں ہے سوائے اس لیے کچھ ظاہری طاقت اسے دی گئی, ظاہری طاقت اللہ سبحانہ. تو شیطان کے پاس حقیقتا تو طاقت اور قدرت, سلطان کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنے کی قدرت, اسی لیے سلطان کا لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکتا ہے. لیکن سلطان کا لفظ یہاں شیطان کی قدرت کے لیے استعمال کیا گیا, حالانکہ شیطان کے پاس اس درجے کی قوت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ لگتا ہے کہ اس کے پاس اس درجے کی قدرت ہے. لگتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا, لگتا ہے آدمی قدم اٹھانے جائے تو لگتا ہے بہت مشکل, لگتا ہے بہت ہی شیطان کی قدرت ایسے لگتی ہے, واقعتاً اتنی قدرت شیطان کے پاس نہیں ہے. اور وہ کیوں ہے؟ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ, تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ایمان لائے آخرت پر اور کون شک میں رہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور تمہارا پروردگار علی کل شیء حفیظ, ہر چیز پر نگران ہے. یہ مت سمجھے کہ شیطان کو جو تھوڑی بہت طاقت ہے تو وہ نہیں, وہ اللہ کی قدرت کے ماتحت ہی ہے, وہ اللہ نے اجازت دی اسی لیے وہ کر سکتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے. تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا, تو اس میں مقصود یہ کہ ہمیں متوجہ کرنا, شیطان سے متوجہ کرنا کہ شیطان کے ورگلے میں نہیں آنا چاہیے. قل, اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کس کو؟ مشرکین کو, جو بلکہ جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو کسی کوئی کام کا مانتا ہے. بھائی ایک تو ہے مشرک جو کسی بت کو کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ بت میرے کام کا ہے, ایک ہے سورج کی عبادت کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کام کر سکے, اور ایک ہے کسی کو ماننے والا نہیں, لیکن وہ اسباب کے, وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے تو وہ اسباب کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یہ اسباب مجھے حقیقتاً کام آنے والے ہیں, یہ میرا جاب ہے, وہی حقیقتاً مجھے پیسہ دے, وہی پیسے کا ذریعہ ہے, اسی سے مجھے پیسے ملتے ہیں, یہ جو ڈاکٹر اور دوا ہے اسی سے مجھے شفا ملتی ہے, کیونکہ اس کے وہ اللہ کا انکار منکر ہے. مسلمان تو یہ سوچتا ہے کہ یہ جاب سبب ہے, اللہ اس سبب سے مجھے پیسے دیتے ہیں, یہ دوا اور ڈاکٹر سبب ہے, اللہ ان اسباب سے مجھے شفا دیتے ہیں, یہ چھت ایک سبب ہے, اللہ اس سبب سے میری حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہاں منکر کی بات ہو رہی ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سب نہیں, واقعی تو نہیں, یہ چھت میری حفاظت کر رہا ہے, یا اور جو بھی بتوں کو ماننے والے لوگ. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, آپ کہہ دیجئے مشرکین کو کہ ادعوا, پکارو, الذین زعمتم من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جسے تم خدا سمجھتے ہو, پکارو جسے تم کسی کام کے سمجھتے ہو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض, لا یملکون, وہ تو مالک نہیں ہے ایک ذرہ برابر آسمان و زمین کے حصے, ان کے پاس ایک ذرہ برابر آسمان و زمین کے کسی بھی حصے, عالم کے کسی حصے پر قدرت نہیں ہے, اس کی ملکیت نہیں ہے, وہ ان کی حالت ہے. وما لهم فیہما من شرک, تو ملکیت اور قدرت کسی حصے عالم کے کسی حصے پر نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک, شرک کا یہاں ہمارا حصہ, اور نہ ان کے پاس کوئی شرکت ہے, کوئی شرکت کا, شرکت کیا کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک کمپنی کھولی تو دونوں آدمی اس کام میں شریک ہے, تو نہ ان کے پاس کوئی حصہ ہے, کوئی شرکت ہے آسمان و زمین میں. اور باب امام حسین نے فرمایا کہ یہاں مراد نہ ان کے پاس کوئی شرکت ہے, کوئی حصہ ہے آسمان و زمین پیدا کرنے میں. وما لہم, تو وہ کسی حصے کے مالک نہیں ہے, کسی حصے پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو سب چیز پر قدرت حاصل لیکن وہ اس میں شریک ہے, نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے. ہاں وہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس سبب نہیں اس یہ چھت ہی حفاظت کا کام کرتا ہے، وہ تو ہمیں لگتا ہے واقعتاً حفاظت وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوا واقعتاً، اسی لیے کبھی وہ اسی چھت سے آدمی مر جاتا ہے جب وہ چھت گرتا ہے، اسی لیے کبھی اسی دوا اور اسی آپریشن سے شفا کے بجائے آدمی کی حالت اور زیادہ بری ہوتی ہے، اسے کہ وہ اس کی تاثیر کچھ بھی نہیں، وہ حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ وما له منهم من ظهير، تو نہ ان کو وہ کسی حصے کے مالک ہے، نہ ان کو کچھ شرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور اتنا بھی نہیں کہ وہ کچھ مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اثر ہے لیکن وہ مدد کرتے اللہ کی، نہیں وما له منهم من ظهير، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کر، اللہ ہی اللہ ہے جس جو ہر چیز پر قادر ہے، ہاں اللہ کی عادت ہے کہ وہ اسباب استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے آدمی کو دھوکے میں نہیں لگ جانا چاہیے کہ یہ سبب اصل ہے، نہیں اصل کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اب تو یہ بیان فرمایا کہ نہ کوئی ملکیت ہے زمین و آسمان میں، اور نہ کوئی شرکت ہے کوئی حصہ ہے، اور نہ وہ مدد کرتے ہیں۔ اب ایک درجہ رہ گیا، اب اگر وہ ان کو پاس کوئی ملکیت ہوتی تو وہ انفلوئنس کر سکتے تھے، بھائی گھر ہے ایک شخص کے پاس کچھ، ایک شخص وہ آدھے گھر کا مالک ہے، وہ اس میں انفلوئنشل ہو سکتا ہے انہیں فیصلے وغیرہ میں، وہ یا دوسری شکل اس شخص کے پاس گھر کے کسی حصے کی ملکیت اکیلے تو نہیں ہے لیکن شرکت ہے 50% ہے، وہ بھی انفلوئنشل ہو سکتا ہے، چلو خیر وہ بھی نہیں ہے کوئی ملکیت میں کوئی حصہ نہیں لیکن وہ گھر کے مالک کی مدد کرتا رہتا ہے کام میں وغیرہ میں انتظام میں، اس کی بھی رائے مانی جاتی ہے، وہ بھی انفلوئنشل ہے، چلو آخری درجہ مددگار تو نہیں ہے لیکن وہ سفارش کر سکتا ہے، اس کو کسی درجے کا کوئی تعلق ہے، وہ سفارش کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ انفلوئنشل ہے تو وہ گھر کا مالک بات مان لے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے یہاں کوئی ایسا انفلوئنشل نہیں ہے کہ وہ اپنا بوجھ اللہ پر ڈال سکتا ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت سفارش اس کے پاس اللہ کے پاس فائدہ نہیں دے سکے گی، فائدہ تو کیا اجازت بھی نہیں مل سکے گی اس کی، الا لمن اذن له، کر بھی نہیں سکے گا الا لمن اذن، مگر جسے اجازت دی جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرمایا کہ کلی قدرت پوری زمین دنیا آخرت میں اسی کی ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتوں کے بارے میں ایک بات بیان فرمایا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً مشرکین مکہ کو فرشتے کے بارے میں بھی غلط عقیدہ تھا، ان کو یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح ان کو یہ بھی کچھ ان میں سے بعضوں کو یہ عقیدہ بھی تھا کہ یہ فرشتے ان کی بھی عبادت کی جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں سفارش کریں گے۔ اور جن لوگوں کے پاس ایسے عقیدے نہیں تھے وہ یہ تو مانتے تھے کہ فرشتے ایک بہت ایک قوی مخلوق ہے، تو اگر کوئی مخلوق ہوتی جن کا اللہ کے یہاں کوئی انفلوئنس ہوتا کوئی اثر ہوتا تو وہ فرشتے ہوتی ان کی نظر میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے کا حال بیان کر رہے ہیں اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ کام کرنا ہے، اس وقت فرشتوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہیبت میں خوف میں بے ہوش جیسے ہو جاتے ہیں، حواس باختہ جیسے ہو جاتے ہیں، چونکہ حکم کرنے والی ذات اللہ، اور فرشتوں کو اللہ کی عظمت کا اور ہیبت کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے معمولی حکم آ جاتا ہے، فلاں جگہ بارش بھیجنا ہے، بارش برسانا ہے، فلاں شخص کو روزی، کوئی بھی حکم اللہ کی طرف سے جب آتا ہے اولاً تو اس ہیبت میں کہ اللہ سے حکم آ رہے ہیں، ان کی حالت تو بے ہوشی جیسی ہو جاتی ہے، اور اتنی بے ہوش ہو جاتی ہے کہ ان میں سے آدمی کے حواس جب اڑ جاتے تو بات اس سے کہ اسے کوئی بات کرتا ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے, پروسیس نہیں کر پاتا, وقتی طور پر یہ دماغ پورے اچھی طرح کام نہیں کرتا. تو فرشتے جو مشرکین مکہ سمجھ رہے کہ ایک بہت قوی مخلوق ہے, اور ہم بھی سمجھتے کہ ایک بہت قوی مخلوق ہے, ان کو جب اللہ کا حکم آتا ہے, کسی بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے تو, اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے, تو ان پر ایک بے ہوشی جیسی طاری ہو جاتی ہے, حواس اڑ جاتے. حتی اذا فزع عن قلوبهم, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں پر سے یہ ہیبت نکل جاتی, یہ گھبراہٹ اتر جاتی ہے, اس وقت قولوا ماذا, وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ ماذا قال ربکم, اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمایا. یعنی ان میں سے بہت سے کہ دماغ اس وقت معاوف ہی ہو جاتے کہ وہ یا تو سن نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے, تو ایک دوسرے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا حکم فرمایا. اور جنہوں نے جن کے دماغ کسی درجے میں چل رہے تھے وہ بتاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حکم تھا. تو ان میں سے بعض پوچھے ایک دوسرے کو ماذا اللہ سبحانہ کیا حکم فرمایا, قال الحق, تو جواب میں جو فرشتے جواب دیتے وہ حق بات کہتے ہیں. ان کو یہ وہ حق بات کہتے کا معنی, ان کو اس وقت ہمت نہیں ہوتی کہ ادنا سی ترمیم کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی بات میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی حیبت ان پر اس درجے کی تاری. تو تم مشرکین کیسے سمجھ پا رہے سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے تمہارے لیے سفارش کریں گے, وہ ہمت کریں گے کہ ان لوگوں کے لیے ہم سفارش کریں کہ نہیں اے اللہ ان کو جہنم میں مت ڈالیے, ان کو جنت میں پہنچا دیجیے. ان کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیبت اور عظمت کی وجہ سے یہ حالت ہوتی ہے. قال ربکم قول الحق, وہ حق بات ہی کہتے ہیں. وہو العلی الکبیر, اور وہ علی وہ بڑے عالی شان ہیں, کبیر وہ بہت بڑے ہیں. تو خیر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے, اور مقصود یہی کہ یہ توقع کسی کو نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی اور مجھے کام آئے گا اللہ کے یہاں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں اگر کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص مجھے کام آ رہا ہے, میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود فلاں شخص کی وجہ سے میرے کام ہو رہے, فلاں دوست مان رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں لیکن میرے اس جاب ہے جس سے مجھے بہت پیسے ملتے ہیں, کام ہو رہا ہے. دنیا میں کسی بھی سبب سے کام ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود, یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ناقص ہے. یہ تو بس ڈیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قدرت دکھانے پر آئے تو کسی کے پاس اللہ کے خلاف کسی نہ کوئی انفلوئنس اور اثر ہے ہی نہیں, یہ کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اور چونکہ اوپر ابلیس کا ذکر تھا تو ایسا لگتا ہے کہ ابلیس کے پاس کچھ طاقت ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لوگ ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں ان کو بھی یہی میسج دے رہے, یہی پیغام دے رہے کہ ابلیس کے پیچھے چل رہے, قیامت کے دن جب عذاب ہو, جب سزا ملے گی اور ابلیس کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی, تو نہ تم ابلیس کو نہ ابلیس تم لوگوں کو ذرہ برابر مدد کر سکے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس یہ جو بڑے بڑے واقعات جیسے ابھی قریب میں زلزلہ ہوا, ان کے پیچھے ایک حکمت یہی ہوتی ہے. ابھی قریب میں 2-3 سال پہلے کووڈ ہوا, کووڈ بالکل عام ہو گیا, اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کا تھوڑا بہت مظاہرہ کرتے ہیں اور سب کو عاجز کر دیتے ہیں, سب کو عاجز ہو کر بیٹھ جانا پڑتا ہے تاکہ ہمارا یہ سبق حاصل ہو جائے. ہمارے دلوں میں یہ جو ہم بھول چکے ہوتے تو ہمارے دلوں میں دوبارہ یہ خیال آ جائے اور بیٹھ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک حدیث عرض کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں ذکر فرمایا, اس میں ان آیات کا ذکر ہے اس لیے عرض کر دیا جائے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ, کہ کاہن جو ہے سوز سے جو مستقبل کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے, اس زمانے کو زمانۂ جاہلیت میں تھا، اور ہمارے زمانے میں مختلف شکلوں میں ایسے لوگ ہوتے، فارچون ٹیلر ہم کہتے ہیں سوز سے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ جو سوز سے یا فارچون ٹیلر کاہن جو ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً کوئی صحیح بات کیسے کہہ دیتا ہے، بات تو کہہ دی اور وہ کبھی کبھار صحیح نکل آ جاتا ہے، بات کہہ دی کہ اتنے سالوں میں بچہ ہونا صحیح نکل آیا، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جب فرشتے پر کوئی حکم اترتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، جیسے ان آیات میں اس کا ذکر ہے. جب گھبراہٹ رفع ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اسی میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ فلا جگہ یہ کام کرنا ہے، فلا جگہ یہ کام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت جنات اور شیاطین ایک کوشش میں لگ جاتے ہیں، کیا وہ جنات شریر جنات وہ ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں وہ فرشتے کی کا مذاکرہ ہو رہا ہے اس یا اس کے قریب، اور کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے ایک دوسرے کو پوچھے کیا بات ہو رہی ہے. اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے کہ فلاں کے یہاں اولاد ہونے، فلاں کے یہاں اولاد، وہاں روح ڈالنا ہے، وہاں اولاد ہونے والی ہے. تو اب وہ نیچے ایک دوسرے جو اوپر والا ہے وہ اس کے نیچے جو جنات ہے اس سے بتا دیتا ہے کہ یہ میں بات میں نے سن لی. اب وہ تو سننے ذرا دور سے سننے کی کوشش کرتے تھے، ایک دو جملے کانوں میں پڑ جاتے ہیں اور سلسلے کے اخیر تک بات پہنچ گئی. اب ایسے جنات کا کاہنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن کاہنوں کو تو ایک دو جملے ہی ملتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں اور بات پیش کرتے ہیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً اس جھوٹ میں سے کچھ اصل سچا ہوتا ہے تو وہ سچا نکل آتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جب میری بعثت ہوئی تو جب میری بعثت ہوئی اس وقت ایک تغیر ہوا. کیوں؟ اسے کہ بعثت ہونے والے اور ایک لمبی مدت سے نبی نہیں آیا دنیا میں، اور نبی جب آتا ہے تو وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جبریل امین وہ وحی لے کر قرآنی الفاظ لے کر اترتے ہیں. اب اگر وحی کی باتیں ہو رہی اور جنات یہ بات سن لیں تو خطرہ ہے. خطرہ اس لیے کہ ادھر نبی بیان کرنے والے اور وہ جنات وہ بات پھیلا دے، پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اب وہ تو بات لوگوں میں اس کا چرچا تھا، وہ آپ بتا رہے ہیں، وہ جو جنات وہ بات بتا رہے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں، وہ کیسے حق بات ہو سکتی ہے؟ تو خطرہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو وہیں پر کچھ کوشچن مارک ہو سکتی ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اب جب جنات سننے کی کوشش کرتے تھے تو فرشتے ان پر حملہ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دیکھا کہ جسے ہم شوٹنگ سٹار کہتے ہیں، جسے ہم نظر آتا ہے کہ شوٹنگ سٹار ہے، کہ ایک ستارہ گویا اس پر وہ آگ کے گولے کی طرح وہ گزرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دراصل فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے وہ فرشتے جس طرح حملہ کرتے ہیں، تو واللہ عالم اس کی بعینی شکل کیا ہے، لیکن یا تو شیاطین پر جنات پر کچھ پھینکتے ہیں یا جو بھی، لیکن یہ جو فرشتے حملہ کرتے ہیں شیاطین پر یہ ہمیں یہ نظر آتا ہے جب ایسا ہوتا ہے. تو خیر یہ حدیث اس سے عرض کر دی کہ ان آیات کے متعلق تھی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ.